أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل تیسرا پارا شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے دو پارے مکمل ہو گئے، تیسرے پارے کی شروعات ہو رہی ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، تلک الرسل، یہ پیغمبر اور یہ رسول ایسے ہیں، فضلنا بعضہم، ان میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی ہے، علی بعض پیغمبروں پر، منہم من کلم اللہ، کہ جن میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ درجات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بلند کیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے دلائل اور معجزات عطا کیے. وأیدناه بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ما اقتتل الذین من بعدہم، تو یہ بعد کے لوگ قتال نہ کرتے، جھگڑا نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، دلائل کے آ جانے کے بعد. ولیکن اختلفوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مومن ہیں، ومنہم من کفر، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، قتال نہ کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. پارے تین کی یہ پہلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی، تسلی دی ہے. تسلی کیا ہے؟ تو تسلی یہ ہے کہ اے نبی، انبیاء کو بھیجنے کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ تو چل رہا ہے شروع ہی سے، اور یہ جو نبی ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، کسی کا درجہ اونچا ہے، کسی کا ان سے کم ہے، ہر ایک کے اوصاف، ان کے مناقب، ان کے مقام اور مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں. تو انبیاء کے مابین بھی درجات ہیں، کوئی افضل ہیں، کوئی مفضول ہیں. سب نبی ہیں، سب رسول ہیں، لیکن ان کے درمیان میں تفاضل پایا جاتا ہے. چنانچہ بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست بات کی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، اور بعض کو اللہ پاک نے دیگر اور اعتبارات سے فضیلت دی ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے معجزات دیے، بطور مثال کے اللہ نے ذکر فرمایا کہ پیغمبر ہیں، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے، مقام الگ ہے، شان الگ ہے. تو جیسے ان میں ماننے والے مختلف ہو گئے، کچھ لوگوں نے ان کو مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ انکار کر دیے، بلکہ پیغمبروں کے در پہ ہو گئے. گزشتہ امتوں میں تو صورتحال یہ ہوتی تھی بنی اسرائیل میں کہ قوموں نے اپنے نبی کو ہی قتل کر دیا. اس درجہ جرأت ان لوگوں نے کی تھی، ہمت اس طرح کی تھی. اور قیامت میں سب سے سخت عذاب انہی لوگوں کو ہونے والا ہے جو انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، بڑا سخت عذاب ہے ان کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو مومن ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں. تو اے نبی، آپ کی ذات پر ایمان رکھنے والے بھی یہ مختلف ہو سکتے ہیں، کچھ ایمان لائیں گے، کچھ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ مومن ہوں گے، کچھ مومن نہیں ہوں گے. تو اس لیے آپ تسلی رکھیں کہ آپ کی دعوت دینے پر، پیغام کے پہنچانے پر اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو تسلی اپنی جگہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے کہ ہر امت میں، ہر گروپ میں، ہر قوم میں، ہر جماعت میں، ہر نبی کے لوگوں میں یہ جماعتیں مختلف رہی ہیں، مومنین کی بھی اور کافرین کی بھی. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سب ایک ہی راستے پر ہوتے، سب ہدایت پر ہوتے، سب مومن ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں، اللہ کی مشیت نہیں ہے، مشیت الہی الگ ہوتی ہے، مرضی الہی الگ ہوتی ہے، اللہ کی مرضی الگ ہوتی ہے، اللہ کی مشیت الگ ہوتی ہے. مرضی مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے، اور مشیت یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں چاہے اس سے راضی نہ ہو. اسے ہم مومن ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا اللہ کو پسند ہے، اللہ کی مرضی ہے یہ، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اس پر، خوش ہوتے ہیں اس پر. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پر راضی اور خوش ہوتے ہیں، روزہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس پر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی چاہت کے، اللہ کے ارادے کے اعتبار سے ہی ہے، اللہ پاک کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے ہمارا نیک کام کرنا، عبادتوں کا کرنا. اور اس میں اللہ کی مرضی بھی ہے، اللہ پاک اس سے راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک خوش بھی ہوتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے مرضی، یعنی مشیت الہی تو ہو لیکن مرضی الہی نہ ہو. جیسے کافروں کا کفر ہے، کافر جو ہے نا کفر کرتا ہے تو ابھی اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے چاہنے سے ہی کفر کرتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا دنیا کے اندر، لیکن وہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی پسندیدگی نہیں ہے اس کے اندر. تو مرضی الہی الگ ہوتی ہے، مشیت الہی چوروں کا چوری کرنا ہے، زنا کرنے والوں کا زنا کرنا ہے، ڈاکوؤں کا ڈاکہ ڈالنا ہے، غیبت کرنا ہے، قتل کرنا ہے، شراب پینا ہے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ اللہ کی مشیت سے تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے وہ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ولو شاء اللہ ما قتل الذین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بعد میں یہ لوگ آپس میں لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، اختلاف نہیں کرتے، سارے کے سارے نبی کو ماننے والے ہوتے. ہر دور میں حضرت عیسیٰ، موسیٰ کے زمانے میں پورے کے پورے موسیٰ کو مان لیتے، عیسیٰ کے زمانے میں پورے کے پورے حضرت عیسیٰ کو مان لیتے، آپ کے زمانے میں پورے کے پورے آپ کو مان سکتے، اللہ پاک چاہتے تو یہ ہوتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، اللہ کی مرضی الگ ہے، اللہ کی مشیت الگ ہے. اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، وہ الگ بات ہے. اس کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے، حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے. دنیا کے نظام میں ایسے ہی اختلاف ہے. اصل میں اللہ پاک کی صفتیں دونوں طرح کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ہادی، ہدایت دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اللہ کی صفت ہے مضل، گمراہ کرنے والے اللہ پاک ہیں. تو اللہ پاک دونوں صفات کا مظہر دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں. صفت ہادی کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظہر بنایا ہے مسلمانوں کو، صفت مضل کا اللہ نے مظہر بنایا ہے کافروں کو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے رازق، رزاق، اللہ پاک کی صفت ہے رزق دینے والے. تو کچھ کو اللہ نے رزق سے نوازا ہے، بہت سے بہت زیادہ رزق سے نوازا ہے. اور ایک صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے مقابلے میں کہ رزق کو واللہ یقبض ویبسط، قبض کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک نے کسی کے رزق میں تنگی کر دی دینے والوں کی بنسبت، ورنہ تو اللہ پاک کا رزق تو سب کو شامل ہوتا ہے. ایسے اللہ پاک کی صفت ہے انعام دینا، اللہ پاک کی صفت ہے اکرام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے عزت دینا. اس کے مقابلے میں اللہ پاک کی صفت یہ بھی ہے انتقام لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے غفور، اللہ پاک کی صفت ہے تواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے منتقم. یعنی ایک طرف اللہ پاک بدلہ دینے والے ہیں، انعام اور اکرام کا معاملہ کرنے والے ہیں، دوسری طرف عذاب دینے والے، انتقام لینے والے بھی ہیں. تو اللہ پاک کی صفات اور اللہ پاک کا نظام یہ ہے دنیا کے اندر کہ یہ دونوں صفات کا مظہر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. تو اس لیے بندوں کی مرضی کے، اللہ پاک بندوں کی مرضی کے اعتبار سے دنیا میں احکام یعنی ظہور فرماتے ہیں چیزوں کا اور کاموں کا، پھر اس اعتبار سے انجام ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام یعنی احسان اور اکرام کا معاملہ کرتے ہیں، جو بد لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ انتقام کا معاملہ ہوتا ہے. گنہگار ہیں توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول کر لیں گے، اللہ پاک غفور ہیں، اللہ پاک تواب ہیں. اور توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ منتقم ہے، سزا لینے والے ہیں، عذاب دینے والے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک کا نظام دنیا میں یہ ہے کہ دنیا میں مومن بندے بھی ہیں، کافر بندے بھی ہیں. اللہ پاک چاہتے تو سب کے سب مومن ہو جاتے، سب کے سب ایک ہی راستے پر ہو جاتے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا کچھ اور ہے، حکمتیں اور مصلحتیں کچھ اور ہیں. تو بہرحال یہ ایک تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دی ہے کہ ایمان لانے کا نظام، ایمان لانے کا نظام یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ تسلی سے رہیں. دوسری اس کے ذیل میں پھر کچھ باتیں یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ہیں. ایک بات تو جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے درجے الگ الگ رکھے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہر نبی کا درجہ الگ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کا درجہ الگ ہے، حضرت عیسیٰ کا درجہ الگ ہے، حضرت ابراہیم کا الگ ہے، حضرت نوح کا الگ ہے، حضرت آدم کا الگ ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ الگ ہے. اللہ نے ان کے درمیان میں فضیلت رکھی ہے. ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبوت میں تو برابر ہوں گے، وصف نبوت سے متصف ہیں، صفت نبوت سے متصف ہیں، صفت رسالت سے متصف ہیں، لیکن اللہ کے ہاں مقام و مرتبے میں ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہوتا ہے. پھر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان میں جو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے ان میں سب سے افضل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سید ال یعنی سید الانبیاء وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الانبیاء وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقرب، جن کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بات ہم کو کلیئر ہونی چاہیے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دلائل، 100 دلائل قریب انہوں نے دیے ہیں کہ ہمارے نبی افضل نبی ہیں. آپ کے صحابہ کے، یعنی آپ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے افضل بتانے لگا، کہنے لگا کہ ہمارے نبی سب سے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ موسیٰ سب سے افضل ہیں. تو صحابی نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہے نا وہ سب سے افضل ہیں. اس نے انکار کر دیا، ان کو غصہ آ گیا، غصہ آتے تمانچہ مار دیا. فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی وہ یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا، صحابی بھی آ گئے. تو حضور نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان میں اس طریقے پر فضیلت مت بیان کرو، ایسے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. پھر تو حضور نے منع فرما دیا کہ بھائی مجھے دیگر انبیاء اکرام پر فضیلت مت دو. اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، سارے انبیاء میں سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول ہیں آپ. اب یہاں کئی چیزیں ہیں کہ دلیل کیا ہے حضور سب سے افضل ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت سے دلیلیں ہیں، دو چار دلیلیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مفہوم اور مضمون کو سمجھ میں آنے کے لیے. ایک دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ رحمۃ للعالمین آپ ہیں تو آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی اس میں شامل ہیں. عالمین کا جو لفظ ہے نا وہ سب کو شامل ہیں، انبیاء اس سے الگ ہیں ایسا تو نہیں ہے. تو جب سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے تو سب سے افضل بھی آپ ہی ہوئے. دیگر انبیاء اکرام کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا، ان کے لیے تو قیدیں تھیں، حدیں تھیں، لیکن حضور کے لیے بتایا گیا کہ آپ کی رحمت سب کے لیے ہے، سارے عالموں کے لیے ہے، سب مخلوقات کے لیے ہے. تو پتا یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے افضل بھی ہے. پھر ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ورفعنا لك ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ کسی اور نبی کے لیے مجدہ نہیں سنایا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان میں آپ کا نام رکھا، اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بہت سے مقامات ایسے، عرش پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، ہر جگہ آپ کا تذکرہ. جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے وہاں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو یہ جو رفعت ہے، یہ جو بلندی ہے، وہ کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے، یہ جو مزدح ہے کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی خصوصیات اپنی آپ نے بتائی ہیں کہ دیگر اللہ فضلت علی الانبیاء بستین، 6 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی. فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضیلت جو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ جوامع الکلم میں ہوں، باتیں میری مختصر ہوتی ہیں، مفہوم اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مضمون بہت ہوتا ہے اس کے اندر. دیگر نبیوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہیں مخصوص تھیں، مسجدیں مخصوص تھیں، لیکن اس امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین کو اللہ پاک نے مسجد بنا دیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا، پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا. تو اس لیے کہیں بھی آپ پوری دنیا میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جا کے بعض انبیاء میں آپ کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ضروری ہوتا تھا، اللہ پاک کی طرف سے کتنی مہربانی ہے ہمارے لیے. مسجد اگر قید کر، یعنی وہ طے کر دی جاتی کہ بھائی نماز مسجد ہی میں ادا کرنی ہے، تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین مسجد ہے آپ کے لیے، پوری کی پوری زمین. دوسرا یہ ہے کہ پاکی کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو، پوری مٹی کو بنا دیا، کہ اگر کہیں بھی آدمی موجود ہے، پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے، تیمم کر لے پاک ہو جائے گا. حتیٰ کہ غسل کی ضرورت ہے، پانی اس کے پاس نہیں ہے، غسل کر لے گا تو غسل ادا ہو جائے گا اس کے لیے. پوری زمین کو اللہ نے پاک بنا دی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور ایک چیز یہ بھی فرمائی آپ نے کہ دو مہینوں کی مسافت سے دشمنوں پر میرا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. میں یہاں پر ہوں، دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہے، ایک مہینہ مجھ سے دور ہے، 2 مہینے مجھ سے دور ہے، تو وہاں سے وہ ڈر جاتا تھا، خوف کھا رہا ہوتا تھا، ڈر رہا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا رعب اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا. ایسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص دعائیں دی تھیں، جن کی جو دعائیں قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، انبیاء نے دعائیں مانگ لی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. میری دعا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر رکھی ہے، جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یعنی شفاعت کے لیے. جنت میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی وہاں پر، اس موقع پر جو ہے نا خصوصی انعام اور اکرام کا معاملہ ہوگا حضور کے ساتھ. تو یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، دیگر کی نہیں ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ سب سے افضل رسول ہیں، سب سے افضل نبی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام جو آتے تھے اس دنیا میں تو مخصوص علاقوں کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ ہے تو ان کا یعنی جس مقام پر نازل ہوئے وہیں پر جو ہے نا ان کی نبوت ہوتی تھی، اور مخصوص لوگوں کے لیے آتے تھے جہاں جن کا اتنا دائرہ، جن کا ان کی قوم، ان کا علاقہ، ان کا ملک ہوتا تھا وہیں کے لیے نبی. دوسرے ملکوں میں ان کی نبوت نہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مصر سے چلے گئے نا، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، فرعون کے پاس سے حضرت شعیب کے پاس چلے گئے. یہاں ان کی نبوت ہے حضرت موسیٰ کی، اور وہاں پر حضرت شعیب کی حکومت چل رہی ہے، وہاں پر حضرت شعیب کی نبوت چل رہی ہے. ادھر یہ نبی ادھر، ایک ہی وقت میں کئی نبی نبی بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء اکرام ہوا کرتے تھے. تو ان کی جو نبوت ہے وہ محدود وقت کے لیے ہوتی تھی، مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی، مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی تھی، اور مخصوص علاقے کے لیے ہوتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور آپ کی جو رسالت ہے وہ مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے. آپ کی جو نبوت ہے مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے. حضور نے فرمایا کہ کالے گورے ہر ایک کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، دنیا کے کسی گوشے میں کسی کنارے میں بسنے والے ہوں گے، سب کے سب، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، انسانوں کے لیے بھی نبی ہے اور جنات کے لیے بھی نبی ہے. حضور پاک صرف انسانوں کے لیے نبی ایسا نہیں ہے، جنوں کے، جنات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. قرآن پاک میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ موجود ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. جنات جا کر کہہ رہے تھے اپنے قبیلے میں کہ آج ہم نے قرآن سنا ہے، بڑا عجیب و غریب ہے بھائی، ایک کلام سنا ہے ہم نے جس کے اندر ہدایت بیان کی جا رہی ہے. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان بھی لے کر آئے. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. بہت سے لوگ جنات کا انکار کر دیتے ہیں نا، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنات ہے، ہمارے نبی پر ایمان بھی لائے ہوئے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی دلیل ہے کہ ساری انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. آپ کی بعثت میں عمومیت ہے، آپ کی رسالت میں اور نبوت میں عمومیت پائی جاتی ہے. معراج کے موقع پر سارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جمع ہیں، ایک دلیل یہ بھی ہے سارے نبی جمع ہیں سب کے سب، اور حضور کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا. اور انبیاء اکرام کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے افضل ہوتا ہے وہی جو ہے نا، یعنی جب نبی ہوتا ہے تو نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ افضل کے ہوتے ہوئے یعنی نبی امتی کی یا غیر افضل کی اقتدا کریں، ایسا نہیں ہوتا. امامت کا جو ہے نا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ افضل کو اقتدا دی جاتی ہے، افضل جو شخص ہوتا ہے وہ اقتدا کرتا، وہ جو ہے نا امام ہوتا ہے وہ. تو سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں حضور مختری ہیں کھڑے، مقتدا آ گیا. ایک شعر ہے نا کہ سارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں، آپ آئے، امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھا دیا گیا، اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد سفر آپ کا شروع ہو گیا، سفر آگے جو ہے نا آپ کا مکمل ہوا. پھر تو آپ کا امامت فرمانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سارے انبیاء میں، سارے رسولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول ہیں. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جن سے یہ بات ثابت، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں. حتیٰ کہ خود حضور نے اپنے بارے میں یہ بات اشار فرما دی، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، کہ قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. تعظیماً حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر حضور نے ذکر فرمایا آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ورنہ تو خود حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی سید ہوں گے کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے جملے یہ بھی فرمایا کہ وہ آدم ومن سوائے تحت لوائی، آدم ہوں یا کوئی اور ہو ان کی اولاد میں، سب کے سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے. حضور نے یہ بات اشار فرمایا، کیسے اللہ نے آپ کو مقام اقامت فرمایا. بعض حدیثوں میں ہے کہ انا اکرم الاولین والآخرین، اولین میں اور آخرین میں سب سے زیادہ معزز میں ہوں، جو خود حضور نے فرمایا انا اول من یدخل الجنہ، قیامت میں سب سے پہلے جنت میں داخل میں ہوں گا، جنت کا دروازہ جو ہے نا کھٹکھٹاؤں گا میں، جنت میں جنت کھولی جائے گی سب سے پہلے میرے لیے، اور داخل ہونے والا سب سے پہلے جنت میں ہوں گا. آپ کی امت جو ہے نا سب سے افضل امت ہے انبیاء میں، امتوں میں سب سے افضل امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس نبی کی امت سب سے افضل ہے تو وہ نبی بھی سب سے افضل نبی ہوگا پھر. تو بہرحال ایک دلائل کا ایک سلسلہ ہے، وہ یہ چند دلائل میں نے ذکر کیے ہیں، یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل نبی اور سب سے افضل رسول ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. البتہ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث سنائی ہے کہ یہودی کا جھگڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ بھائی انبیاء کے درمیان میں فضیلت مت بیان کرو، لا تخیرونی بین الانبیاء، نبیوں کے درمیان میں فضیلت مت بیان کرو، لا تفضلون على یونس بن متہ، یونس بن متہ پر جو ہے نا میری فضیلت، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا سمندر میں، ان پر مجھ کو فضیلت مت دو. اس طرح کی بہت سی کچھ حدیثیں ملتی ہیں جن میں حضور نے اپنے آپ کی فضیلت بیان کرنے سے منع فرمایا. تو ایک طرف آپ افضل ہیں، عقیدہ ہے، تو پھر منع کیوں کیا گیا؟ علماء نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں تواضع کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرنے سے منع فرمایا. آپ اتنے متواضع تھے، کبھی جھگڑا ہو رہا ہے ختم کرو قصہ، اس طرح کی فضیلتیں مت بیان کرو، اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے. پھر آپ خاموشی، یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ بیان کریں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حدیثوں کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی رائے سے ایک دوسرے میں فضیلت مت دیا کرو، کیونکہ کون سا نبی افضل ہے کون سا نبی افضل نہیں ہے وہ اللہ کے علم میں، ہمارے علم میں تو نہیں ہے. تو اس لیے آپس میں تم یہ افضل مفضول کا جو ہے نا کھیل نہ کھیلا کرو، یہ نبی افضل ہیں وہ نبی افضل نہیں ہے. جن کے بارے میں حدیثوں میں صراحت ہے کہ یعنی اشارے ملتے ہیں کہ سب سے افضل ہیں، ان کے بارے میں تو مانا جائے گا، لیکن جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ان کے بارے میں افضل ہونے کی کیسے بحث کی جا سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے ہاں ہیں، اللہ کا علم کیا ہے ان کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے. تو اپنی رائے کے ذریعے، اپنے اجتہاد کے ذریعے انبیاء اکرام علیہ السلام کے درمیان میں فضیلت مت بیان کیا کرو. ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے وقت میں یا اس انداز میں بیان کرنا کہ لڑائی جھگڑا ہونے لگے، ایسی فضیلت مت بیان کیا کرو، مت بیان کرو آپس میں. اور ایک حدیث میں یہ، اور ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح انبیاء کی فضیلت نہ بیان کی جائے کہ ایک نبی کی افضلیت تو ہم بیان کر رہے ہیں اور دوسرے نبی کی تنقیص اور توہین ہو رہی ہے اس کے اندر، یہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے. ایک نبی کی تو افضلیت بہت ہم بیان کر رہے ہیں اور دوسرے نبی کی اس میں تنقید، حضرت موسیٰ کی تنقید ہو گئی، حضرت عیسیٰ کی تنقید ہو گئی، حضرت کسی اور پیغمبر کی تنقید ہو گئی. بعض شعرا جو ہے نا اپنے اشعار کے اندر کر دیتے ہیں اس طرح کی بدتمیزی. حضرت یوسف علیہ السلاۃ، حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ کہہ دیا، حضرت ایوب کے بارے میں کچھ کہہ دیا، ہمارے نبی کی افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بیان کر دی اور دوسرے نبیوں کی بیماری ہے یا ان کی کوئی مجبوری ہے یا ان کا کوئی عذر ہے تو اس کے جو ہے نا اس کا نقص بیان کر دیا ساتھ میں. تو اس لیے اس طرح کی فضیلت بیان کرنا کہ ایک نبی کی تنقیص ہو اور دوسرے نبی کی افضلیت بیان کی جا رہی ہے وہ جائز نہیں ہو. تو بہرحال ایک بات یہاں پر یہ بیان کی ہے کہ یہ رسول اے نبی جن کا تذکرہ بھی کیا گیا، خاص طور پر بنی اسرائیل کے جو انبیاء گزرے ہیں، جو پیغمبر گزرے ہیں، حضرت داؤد ہے، حضرت اسی طالوت ہیں، وہ نبی تو نہیں تھے نیک بندے تھے، حضرت شموئیل ہیں، پھر اس سے پہلے حضرت موسیٰ وغیرہ کا تذکرہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا کہ کچھ تو وہ ہیں جن سے ہم نے بات کی ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے. دو پیغمبر ہیں جن کا صراحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے، ایک تو خود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی، اور دوسرے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سعادت حاصل ہے. اسی طرح احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پر حدیثوں، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے اللہ پاک نے بات فرمائی، لیکن اور لوگوں سے کلام کیا نہیں کیا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، تو اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہنا کہ یہ دونوں ہی سے بات کی، بقیہ کسی سے بات نہیں کی، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علم نہیں، اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا. تو ذکر نہیں کرنے کی وجہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ بھی دوسروں سے بات نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ نے براہ راست بات فرمائی، بلکہ حضرت موسیٰ کی قوم سے بھی اللہ نے بات فرمائی. یعنی اللہ نے ان کو جو ہے نا، ان لوگوں نے تو تقاضا کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آگے آئے گی وہ بات، تو ان سے بھی ہم کلامی کا ذکر ملتا ہے. اور پھر ابلیس سے بھی بات، قرآن میں مکالمہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ابلیس کا، شیطان کا، کہ قسمیں کھا کر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا دنیا کے اندر، جب دھتکار دیا گیا تو قسمیں کھا کر آیا. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا ضرور میں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ بھی کہنے لگا کہ بھائی ضرور، اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کہ سب کو ضرور گمراہ کروں گا میں. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگوں کو اے اللہ آپ جو ہے نا ناشکرا پائیں گے. اپنے عمل پر بھی اتنا بھروسہ ہے، یعنی لوگوں کی، ہماری رکھ سے بھی وہ واقف ہے، اس کو اندازہ ہے. تو بہرحال لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ابلیس کا جو مکالمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ معتوبانہ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک کی جو ہم کلامی ہے وہ محبوبانہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم کلامی ہے وہ محبوبانہ ہے، جس میں عزت ہے، اکرام ہے. اور شیطان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا تو ضروری نہیں ہے کہ بر راست بات کی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ذریعے سے اللہ نے بات کی ہو، اور اس کے ساتھ جو بات ہے وہ عتاب والی ہے، سزا والی ہے پھر. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی، کیسی بات ہوئی اس کی کیفیت میں ہم نہیں جان سکتے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے بالکل، حتیٰ کہ یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام میں نہ آواز ہوتی ہے نہ حروف ہوتے ہیں. اس میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک رائے سلسلے میں یہ ہے، آواز نہیں ہوتی اس کے اندر، حروف اس کے اندر نہیں ہوتے، جملے نہیں ہوتے، بس اللہ کا کلام ہو رہا ہے تو جو دل میں اتر رہا ہوتا ہے، بس نوعیت کیا ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ لیس کمثلہ شیئن، اللہ کے مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے ہر چیز میں اللہ پاک کی ذات تو اللہ پاک کی ذات بڑی عالیشان ذات ہے. وہ جیسے ہم کھا رہے ہیں مثال، ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، قرآن پورا بھرا ہوا ہے اس بات سے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم بھی دیکھ رہا ہے. تو کیا ہماری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں؟ ہماری آنکھیں ہوتی ہے، اس میں دیدہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا پتہ نہیں ادا ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، رگیں ہوتی ہیں، پورا خونوں کا ایک نظام ہوتا ہے، رگوں کا ایک نظام ہوتا ہے، بینائی کا ایک نظام ہوتا ہے. تو کیا اللہ پاک اسی طرح آنکھ لگی ہوئی ہے، اللہ پاک کی رگیں ہیں؟ کوئی بھی امام، کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم اس بات کا قائل نہیں ہے اللہ کی آنکھ ہماری طرح ہے، دیکھ رہے ہیں اللہ پاک پھر بھی. تو اسی طرح ہر چیز میں اللہ پاک سن رہے ہیں، تو ہمارے سننے کے لیے کان ہیں، اللہ کے لیے کان نہیں ہے اس طرح. اچھا حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تفصیل ملے گی، اللہ دیکھتے بھی ہیں، اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ بولتے بھی ہیں، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا پیر بھی ہے. تو اس لیے اس بارے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں متشابہات میں سے مانی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک، یہ چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، ماننا ضروری ہے، جو جیسے ہے ویسے ماننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں ہیں. اس کی کیفیت کو اور اس کی حقیقت کو اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی شان کے اعتبار سے یہ چیزیں ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، وہاں جائے گا تو پتہ چلے گا پھر ہم کو. ایسے بہت سارے مسائل ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، جو عقیدے ہیں ان کی مراد اور ان کے معنی اور ان کی حقیقت کو اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہمارے اسلاف کا مذہب رہا ہے اور ہمارا مذہب یہی ہے. تو اس لیے اس کی کیفیات میں اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مسئلہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ بات کرتے ہیں، تو بات کرنے کی کیفیت کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے. ہمارے پاس بات کرنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جملہ، ایک جملہ بولیں گے تب تک دوسرا جملہ ادا نہیں ہوتا، اس میں ہمارا عرضے ہے، ہماری احتیاج ہے، محتاجگی ہماری پائی جاتی ہے. ایک ساتھ پورا کا پورا کلام ہم نہیں بول سکتے، بولیں گے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اللہ پاک کے لیے اگر یہ کیفیات مانیں گے تو نقص لازم آتا ہے اللہ کی ذات میں، احتیاج لازم آتی ہے اللہ کی ذات میں، عیب لازم آتا ہے اللہ کی ذات میں. تو بیٹا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی شان کے مناسب ہے، کیسے بات فرماتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. قیامت میں جب اللہ پاک جنت میں لے جائیں گے تو اس وقت معلوم ہوگا کس طرح جو ہے نا اللہ پاک کلام فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کے اعتبار سے بہت اونچا بنایا ہے. ایک تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اونچا ہے، پھر انبیاء کے درمیان میں بھی جو درجات ہیں وہ الگ الگ ہیں، کسی کو اونچے درجے کا بہت بنایا تو کوئی ان سے کم درجے کے ہیں. اس کا فرمایا کہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے جو ہے نا واضح دلائل اور معجزات دیے تھے. حضرت عیسیٰ کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، خاص طور پر حضرت موسیٰ کا ہے اور حضرت عیسیٰ کا ہے، حالانکہ پیغمبر تو اور بھی ہیں نا، لیکن حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ اللہ پاک نے یہاں پر کیا اس ضمن میں خاص طور پر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو نزول ہوا تو اس وقت اکثریت جو ہے نا انہیں دونوں لوگوں کی تھی، یعنی آپ کے آس پاس رہنے والے یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اس لیے خاص طور پر ان دونوں پیغمبروں کا ذکر کیا گیا کہ ان کی امتیں جو ہیں آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی ہیں، لیکن ان کے ماننے والے بھی مکمل ماننے والے نہیں تھے. کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ نہیں لائے، عیسائی بھی کچھ لوگ ہے تو عیسیٰ پر ایمان لائے، ان کے قوم کے لوگ کچھ نہیں لائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اے نبی آپ بھی تسلی رکھیے، کچھ لوگ آپ پر بھی ایمان لائیں گے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے اس ان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ بڑے معجزات ہم نے دیے ہیں، بڑے دلائل جو ہے نا ہم نے ان کو دیے ہیں. کیا معجزے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے تھے؟ بڑے عجیب و غریب ان کے معجزے تھے. ایک معجزہ تو ان کا یہ تھا، مٹی کے پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، زندہ ہو جاتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ چیز عطا فرمائی تھی کہ مٹی وغیرہ لے لی اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو چڑیا کی شکل میں، پرندے کی شکل میں بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا زندہ ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتی تھی. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، تو پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا، مٹی پرندہ بن کر اڑ جاتی تھی. تو یہ معجزہ تھا. اللہ پاک انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو علمی دلائل کے ساتھ ساتھ نبی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی تائید کے لیے، ان کی تصدیق کے لیے ایسے معجزہ عطا فرماتے تھے تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں. یہ تو ایک معجزہ ان کو یہ دیا گیا تھا. ایسے ہی عیسیٰ کے معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ابری الاکمہ والابرص، کہ جو نابینا ہوتا تھا، جو برس میں مبتلا ہوتا تھا، تو وہ بھی صحت یاب ہو جاتا تھا. جزام میں جو شخص بیمار ہے، جزام کا جو مریض ہوتا تھا اس کا علاج نہیں ہے، ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شخص صحیح سالم ہو جاتا تھا. مادرزاد جو اندھا ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو، اس دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بینائی اس کی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کے جو ہے نا چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بینائی لوٹ کر آ جاتی تھی. یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے. ایسے ہی بچپن گہوارے میں انہوں نے بات کی، یہودی تہمت لگا رہے تھے ان کے اوپر کہ بھئی یہ فلاں حضرت مریم کا، چونکہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونک ماری تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے، حمل ٹھہر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی، تو یہودیوں نے تہمت لگانی شروع کر دی کہ بھئی یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ بھئی یہ زنا سے ہیں، بہت بڑا الزام لگا دیا ان کے اوپر، نام بھی ان لوگوں نے لے لیا کہ فلاں کے زنا کے نتیجے میں پیدا ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابھی چھوٹے بچے ہیں گہوارے میں ہیں، یہ گویائی عطا فرمائی انی عبد اللہ، ابھی بچے ہیں پیدا ہوئے، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بالکل، جو آنکھیں بھی نہیں کھولتا بچہ، اس وقت اور اس کیفیت میں کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اس وقت کیا فرما رہے ہیں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. پریشان ہو گئے، دیکھنے لگے کیا ہو گیا، یہ کیا سن رہے ہیں ہم لوگ، یقین نہیں آ رہا ہے. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وہ انجیل اللہ پاک نے بعد میں عطا فرمائی. اور جارنی نبی ہے، یہ بھی فرما دیا ابھی بچے یہ ہیں کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، کہ مجھے اللہ نے نماز کا روزے کا پابند بھی بنایا ہے، اس کی وصیت بھی کی ہے بچپنے میں، کہہ رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز اور روزے کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر. ایتے موسیٰ جس وقت کے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، دودھ پینے کے قابل تک نہیں ہوتا بچہ، بولنے کے کچھ نہیں آتا، اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرما دیا، گہوارے میں انہوں نے بول دیا. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا نماز اور روزہ جو ہے نا مجھے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا. وجعلنی مبارکہ، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا. یہ پورا قصہ ہے سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں. تو یہ معجزات ہیں جو امت کے سامنے واضح کر دیے تھے انہوں نے. ان کے پاس دسترخوان آتا تھا آسمان سے، ہم لوگ جو ہے نا یہ کارٹونوں میں اس میں دیکھتے، غیب سے دسترخوان آ رہا، اوپر سے دسترخوان اتر رہا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے درخواست کر دی تھی کہ بھئی آپ کا رب ایسا پروردگار رہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ کو تو بہت سارے معجزات اس نے دیے ہیں، تو آپ درخواست یہ کر دیجیے اللہ سے کہ آسمان سے ایک دسترخوان آئے، ہم بیٹھ کے کھائیں بس. اصل میں ان کا حضرت عیسیٰ کہنے لگے کہ اللہ سے ڈرو بھائی، کیسی درخواست کر رہے ہو تم لوگ. تو کہنے لگے کہ منشا ہمارا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آزمائیں، منشا یہ ہے کہ کھانے پینے سے بے فکر ہو جائیں گے تو عبادت میں ہمارا وقت گزرے گا. یہ کہنے لگے کہ یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری خجدلی کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ اللہ اللہ کرتے بیٹھیں گے، ہم کھانا آئے گا وقت پہ کھانا کھا لیں گے، پھر ذکر میں لگ جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست کر دی. ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے مل جائے تو اچھا ہے بھائی، محنت نہ ہو. تو درخواست کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے جو ہے نا دسترخوان نازل فرمائیے. تکون لنا عیدا، کہ جو ہمارے لیے عید بن جائے پھر، یعنی دسترخوان کا نزول جو ہو تو اس میں آپ کی ناراضگی نہ ہو، آپ کی خوشی ہو، ہمارے لیے عید وہ ہو جائے، آپ کی طرف سے دسترخوان آ جائے تو اچھا ہے. تو اس طرح کی جب دعا کی تو اللہ پاک نے نازل فرمایا نہیں فرمایا، اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں. قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترا، نہیں اترا، لیکن اکثر علماء کا رجحان یہ ہے کہ اللہ پاک نے دسترخوان اتارا تھا آسمان سے ان کے لیے. تقریباً بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی ان کے کہنے پر اللہ پاک نے نازل فرما دیا، اور بعض روایت میں ہے کہ 40 دن تک دسترخوان اترتا رہا ان کے پاس روزانہ. تو ان کو حکم یہ تھا کہ ایک مفسرین یہ کہتے ہیں بعض کے بھائی حکم یہ تھا کہ کھانا بچا کر نہیں رکھنا ہے، بچا کر رکھنا شروع کر دیا، قومی ویسی تھی وہ، کل کے دن پتہ نہیں آج تو آیا دسترخوان، کل آئیں گا نہیں آئیں گا نہیں معلوم ہے، تو اس لیے کھانا بچا کے رکھ لیا، کھانا سیو کر لیا. تو یہ شروع کر دیا تو پھر وہ دسترخوان بند کر دیا گیا. اسی طریقے پر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اس میں بیمار کھائیں گے اور مریض کھائیں گے اور جو ضرورت مند ہے وہ کھائیں گے. دسترخوان جو نازل ہو رہا ہے وہ ضرورت مندوں کے لیے، بیماروں کے لیے ہے، تو دوسرے نہیں کھانا چاہیے. جو آدمی صحت یاب ہے، جس کو اللہ نے سب کو دولت وغیرہ دی ہے، وہ اپنے پیسوں سے کھائے. تو ظاہر، لیکن جب دسترخوان آنے لگا تو سب شریک ہونے لگے اس میں، تو اللہ کی طرف سے سلسلہ بند کر دیا گیا، تو فیلی بن گئے پورے مالدار، کہ وہ تو آسمان سے نازل ہونے والا دسترخوان تھا. تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل عطا فرمائے. اچھا، یہاں پر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم کا، یعنی ابن مریم ذکر فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑے، یعنی یہود کی اور خود نصارہ کی تردید ہے اس کے اندر. نصارہ یہ کہتے تھے نا، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ایک دوسرا عقیدہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خود خدا ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ عیسیٰ نہ خدا ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا مریم کے بیٹے ہیں. ابن مریم کا اضافہ اللہ نے فرما دیا کہ دونوں عقیدوں کی تردید ہو گئی اس کے اندر، نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ مریم کے یہ بیٹے ہیں، اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرو. اور پھر یہ بھی، اور پھر اسی طرح جو ہے نا، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ زنا سے پیدا شدہ ہے، کسی اور کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی کہ ان کی نسبت کسی اور کی طرف نہ کی جائے، یا مریم کے بیٹے ہیں، ہماری طرف سے خصوصی فیضان ہوا کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. تو اس سے اللہ پاک نے ان کے 3 عقیدوں کی تردید فرمائی جو برے عقیدے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ روح القدس سے ہم نے ان کی تائید کی تھی. عیسیٰ علیہ الصلاۃ روح القدس سے مراد ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے یہ. تو حضرت جبرائیل کو اللہ پاک نے ان کے ساتھ کر دیا تھا، کیونکہ یہودی ان کے دشمن بن گئے تھے اس وقت، ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے تھے ان کے. بنی اسرائیل میں تھا ہی ویسا معاملہ، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے وہ. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازشیں ہوئی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بچایا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچانے والے ہیں. تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل کو ہم نے ان کے پیچھے لگا دیا تھا، ان کے ساتھ میں رکھ دیا تھا تاکہ ان کی حفاظت ہوتی رہے، اور خاص طور پر وہ خاص مقامات کہ جس وقت ان کو ضرورت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک موقع ہے پیدائش کا، حضرت مریم میں جب حمل ٹھہرنے کا مرحلہ تھا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت مریم کے دامن میں پھونک ماری تو حمل ٹھہر گیا. تو یہ تائید، یہ حضرت جبرائیل کے ذریعے تائید ہے. اسی طریقے پر انتقال کے وقت میں، یعنی جس وقت ان کو سولی دینے کا ان لوگوں نے پلان بنایا تھا، تو اس وقت لوگ ان کے قتل کرنے کے در پہ تھے، حضرت جبرائیل آئے، اللہ پاک کی خصوصی حفاظت شامل رہی تو سیدھا آسمانوں پر لے کر چلے گئے ان کو، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی معاونت ان کے ساتھ رہی ہے. اچھا، نصارہ میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، جبرائیل جو ہے نا ان کے کیا ہیں، یعنی جبرائیل ان کی تائید ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ عقیدہ بھی تمہارا غلط ہے کہ جبرائیل کو انہوں نے خود اپنے طور پر جو ہے نا نہیں رکھا مدد کے لیے، ہم نے ان کو ان کا مددگار بنایا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم خدا ہیں، جبرائیل کے خدا بھی ہم ہیں، عیسیٰ کے خدا بھی ہم ہیں، اور جبرائیل جو ہے نا ان کے مددگار ہیں، یہ خود انہوں نے تجویز نہیں کی لیا، یہ تو ہم نے ان کو مدد کے طور پر ہم نے ان کے لیے بنایا ہے. اس کے بعد فرمایا آگے یہی مضمون ہے، ولو شاء اللہ ما قدر. اچھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر روح القدس سے مراد وہ اسم اعظم ہے جو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا، جس کے ذریعے مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ. اچھا، مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اسم اعظم تھا جو پڑھ کر کہتے تھے کہ قم بیذن اللہ، کھڑا ہوتا تو قبر میں سے مردہ کھڑا ہو جاتا تھا اٹھ کے، یہ تھا. اور ایک معجزہ ان کو یہ بھی دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کیا چیز کھا کے آئے بول دیتے تھے وہ، گھر میں کیا کھا کے آئے اور کیا رکھ کے آئے. اللہ پاک کی طرف سے یہ خصوصی علم ان کو دیا گیا تھا، آدمی کو دیکھتے تو سمجھ جاتے تھے کہ میں پیٹ میں کیا اتار گیا اور گھر میں کیا رکھ کے آیا ہوا ہے، اور کیا محفوظ کیا ہے یہ بھی وہ جانتے تھے، کیا خرچ کیا ہے وہ بھی وہ جانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال یہ سارے معجزات اس کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ولو شاء اللہ ما قدر الذین من بعد ما جاءتهم البینات، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ واضح دلائل کے آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے، لڑائی جھگڑا نہ کرتے. لیکن اللہ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ کی مشیت یہ نہیں رہی کہ سب کے سب مل کر یعنی متفق ہو کر مومن ہو جائیں، اللہ کی مشیت یہی رہی کہ اس اختلاف کے ساتھ یہ نظام کائنات چلتا رہے. یہ دین و مذہب میں جو تفرق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا منشا ہے یہ. کیوں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ چاہتے تو سب ایک ہو جاتے، سب کے سب مسلمان ہوتے، سب کے سب لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، اختلاف نہیں ہوتا، ایمان والے ہو جاتے. ولیکن اختلاف ہو، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. فمنھم من آمن ومنھم من کفر، کچھ وہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کر دیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، آگے تاکید کے طور پر فرمائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ قتال نہ کرتے. مطلب یہ ہے کہ یہ قتال کرنا، یہ اختلاف کرنا ہمارے منشے کی، ہمارے منشا، اس میں ہمارا منشا خود شامل ہے، ہماری اپنی جو ہے نا اس کے اندر مشیت ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، ہماری اپنی حکمت اور مصلحت ہے، ہم چلا رہے ہیں. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے وہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یعنی ہدایت دینا، ضلالت دینا، یہ ہمارے حق میں ہے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی آپ لوگ چاہیں کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو جائیں. ہماری اپنی مرضی چلے گی، ہمارا اپنا منشا چلے گا، ہمارا اپنا ارادہ چلے گا، تم لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں جو کام ہو رہا ہے، ہدایت کے ہوں، ضلالت کے ہوں، نفع کے ہوں، نقصان کے ہوں، عزت کے ہوں، ذلت کے ہوں، حیات کے ہوں، موت کے ہوں، وہ ہم سے ہونے والے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تو اس لیے اے نبی، آپ کی ذات پر بھی ایمان لانے میں کچھ لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے، آپ تسلی رکھیں، یہ ایک نظام ہمارا چل رہا ہے شروع سے. تو اللہ تعالیٰ شانوں مجھے اور آپ کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اگلا مضمون ہمارا آیت الکرسی کے بارے میں ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز اس پر درس ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیے، سننے سنانے کو قبول فرمائیے، کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، صحیح علم عطا فرمائیے، علم کے مطابق عمل نصیب فرمائیے، قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائیے، قرآن پاک کے علوم کو سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، قرآن پاک کے علوم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اس کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اس سے خاص تعلق نصیب فرمائیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائیے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. یا اللہ، جنت ہمارے لیے اس کے ذریعے مقدر فرمائیے. اس کو جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیجئے، اس کو ہمارے لیے شافع بنائیے یا اللہ، اس کو مشفع بنائیے، اس کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائیے، یہ سفارش کرے آپ کی بارگاہ میں یا اللہ، اسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے یا اللہ، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنا قرب نصیب فرمائیے، دارین کی سعادتوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائیے، دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بے نکاح ہیں یا اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے یا اللہ، جو روزگار پر ہیں یا اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے، اولادوں کو نیک اور صالح بنائیے یا اللہ، متقی اور پرہیزگار بنائیے، فرما بردار بنائیے یا اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ.